ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الآية. آج ہم نے سورہ آل عمران مکمل کی ہے اور سورہ نساء کا بہت سارا حصہ تلاوت کیا ہے. سورہ آل عمران میں آج جو مضمون بیان ہوا اس میں ایک تو غزوہ احد، اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، کیونکہ وقتی طور پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے، تو منافقین نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ یہ کون سی لڑائی ہے، یہ تو ہمیں مروایا جا رہا ہے، وہ فتح اور نصرت کے وعدے. تو ان باتوں کا جواب دیا گیا اس میں، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ جو فتح اور نصرت کے ایام ہیں یہ ہم لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں، کبھی تمہیں فتح تو کبھی ان کو فتح. اگر ہمیشہ تمہیں ہی فتح ہوتی رہے تو پھر تو ہر آدمی لڑے گا. اور پھر مسلمانوں کو بتایا کہ اے ایمان والو، تم اس قسم کی باتیں نہ کرو جیسی منافقین کہہ رہے تھے. لو اطاعونا ما قتلوا، کہ ہم ان لوگوں کو لڑائی میں جانے سے منع کر رہے تھے، اگر یہ ہماری بات مان جاتے تو قتل نہ ہوتے، بچ جاتے، ہماری نہیں مانی، گئے اور قتل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے، ایک تو یہ کہ اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، لو کانوا غزاً او کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کافر کہتے ہیں جب کبھی سفر میں جائیں یا جنگ میں جائیں اور قتل ہو جائیں، تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ جاتا تو نہ مرتا. یا تجارتی سفر پہ اگر کہیں جائیں اور کوئی حادثے کا شکار ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ کاش نہ جاتے تو نہ مرتے. ہر معاملے میں جب مصیبت پہنچتی ہے تو کافر کیا کہتے ہیں، کاش یہ کام میں نہ کرتا تو نتیجے میں یہ نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں تم اے مسلمانوں تم ایسی باتیں نہ کیا کرو. اللہ کافروں کو ایسی باتوں کی توفیق اس لیے دیتا ہے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ ایک مصیبت کا غم اور ایک پھر یہ سوچنے کا غم کہ ہم ایسا ہم نے کیوں کیا، اس سوچ سوچ کے ان کے غم میں اور حسرت اور افسوس میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر ہم کیا سوچا کریں، مسلمان کیا سوچے. فرمایا وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، تم بس یہ سوچا کرو کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں، ہم نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ قتل ہوں یا مارے جائیں یا حادثے کا شکار ہو جائیں، بھیجا تو جہاد کے لیے تھا، بھیجا تو تجارت کے لیے تھا، بھیجا تو کسی اور تعلیم کے لیے تھا. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا مرنا، تو موت واقع ہو گئی. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر نہ جاتے تو نہ مرتے، جن کی قسمت میں موت لکھی ہوئی ہے، تقدیر انہیں کھینچ کر میدان جنگ میں اتارتی اور موت کے گھاٹ اتار دیتی. اور پھر فرمائے کہ تو عام موت کے بارے میں ہے، اور جس قسم کی موت کا یہ لوگ شکار ہوئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ گمان مت کرو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو ایسی حیات اور ایسی زندگی ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا اللہ ان کو جو کچھ اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ شہداء اس پر خوش ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نہ آتے اور نہ شہید ہوتے، ان کو یہ تمنا نہیں ہوتی. تو بعد والے رو رہے ہیں کہ نہ جاتے تو نہ مرتے، لیکن جو مر گئے جو شہید ہو گئے، فرمایا ان کی قطعاً یہ تمنا نہیں ہوتی. فرحین، بہت خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے، ان عطاؤں کو دیکھ کر وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کا ارادہ نہیں کرتے. اگر کرتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ دوبارہ شہید کیے جائیں. ایک خوشی تو ان کو یہ ہوتی ہے، دوسری خوشی کس بات کی؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، فرمایا اپنے پیچھے رہنے والے ساتھیوں کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مستقبل سوچ سوچ کے، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے ساتھی پیچھے جو میدان جہاد میں ہیں وہ بڑی آزمائشوں کا شکار ہے، تو یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ آزمائشیں ان سے بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایک وقت آنے والا ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ، پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ واقعی اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسا انہوں نے سنا تھا کہ جہاد پر اور شہادت پہ یہ کچھ ملتا ہے، بیائن ہی ویسا ہی انہوں نے پایا، تو ان کو یقین بھی آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ آواز تھوڑی سی آہستہ کریں، بہت اچانک خود بہت ہی تیز ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالی نے غزوہ احد میں شہید ہونے والے اور قیامت تک کے لیے شہید ہونے والے شہدا کے لیے ایک راستہ بیان کیا۔ پھر آج کے درس میں جو ایک اہم ترین آیت آئی ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے بار بار اس کی دعا مانگی گئی ہے، تو اللہ نے وہ لوگ متعین کر دیے کہ یہ لوگ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دیکھیے یہ مضمون بہت اہم ہے، اسے بہت غور سے سنیے گا۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھیے اس کے بعد یوں بھی ہو سکتا تھا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط القرآن والحدیث۔ وہ کس کا راستہ؟ قرآن اور حدیث کا۔ یقیناً قرآن حدیثی کا راستہ سیدھا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے یہ تعبیر استعمال نہیں کی، کیونکہ ہر شخص اپنے غلط راستے کو قرآن و حدیث ہی کا راستہ کہہ کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور عوام میں ہر شخص میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پورے طور پر سمجھ سکے۔ ان کو آیتیں گھما گھما کے اور حدیثیں گھما کے پیش کرنا، کس حدیث سے کیا مطلب نکالنا، یہ بہت آسان ہے، اس سے بیوقوف بنانا عوام کو۔ اس لیے فرمایا کہ ہر شخص جب یہ دعا مانگے گا کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو وہ فوراً سیدھے راستے کا مصداق خود متعین کرے گا جو اللہ نے اس کو بتایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے، انعام یافتہ لوگ، تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ تو ہر شخص اپنے دور میں انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کرے گا اور ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا شروع ہوگا، یہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ اور اگر کوئی ان تمام لوگوں کو گمراہ قرار دے دے اور پھر ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھے جماعت المسلمین کے نام پر اور کہ یہ ہے قرآن حدیث کا راستہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کے راستے پر چل رہے تھے؟ وہ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ انعام یافتہ لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے۔ اب ان انعام یافتہ لوگوں کو کہ اس آیت میں سورہ نساء میں جو ہے نا ان کی تعیین کی اللہ تعالی نے، فرمائے یہ انعام یافتہ کون کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ سب کا ایک راستہ، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اس میں پیغمبروں کا راستہ، پیغمبر چونکہ موجود نہیں ہے تو پیغمبروں کے بعد والصدیقین، صدیقین کا راستہ، پھر شہداء کا راستہ اور صالحین۔ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا وہی راستہ ہے جو پیغمبروں کا ہے، لہذا پیغمبروں کا راستہ بہرحال زندہ ہے، موجود ہے، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ بھی۔ تو کیا مطلب؟ اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو دیکھنا اپنے زمانے میں صدیقین کون ہیں، شہداء کون ہیں اور صالحین کون ہیں۔ قرآن حدیث کی ایسی تشریح جس پہ اس وقت کے صدیقین، شہداء اور صالحین نہ چل رہے ہوں، اس تشریح کو پیش کرنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس تشریح کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دینا اور کچرے کے ٹوکرے میں پھینک دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دور کے صدیقین، شہداء اور صالحین جس راستے پر چل رہے ہوں، وہ راستہ تو قرآن و حدیث کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہہ رہے جبکہ اس دور کے صدیقین، شہداء اور صالحین اس راستے پر نہیں چل رہے، تو یہ اس کا اپنا گڑھا ہوا راستہ ہو سکتا ہے، قرآن اور حدیث کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں بتاتا ہوں صدیقین کون ہیں۔ صدیق عربی میں مبالغے کا صیغہ ہے صادق کا. صادق کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، سچے آدمی کو. اور صدیق بالکل کھرا. مبالغے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سچا. اور ایک دم سچا اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جس کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو. ایک تو سچا صرف اسے کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے ہمیشہ، لیکن اصل سچا وہ ہوتا ہے کہ جیسا اندر ہے ویسا ہی باہر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قول اور عمل میں تضاد نہ ہو. قول بھی 100% شریعت کے مطابق کرتا ہو اور عمل بھی 100% شریعت کے مطابق کرتا ہو. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے، وہ عالم جو با عمل ہو، کیونکہ قول اسی کا معتبر ہے جس کے پاس علم ہو. علم نہیں ہے تو وہ کتنے ہی قول کرتا چلا جائے، وہ صدیق کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. تو اس کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ وہ عالم یا وہ علماء جن کا عمل ان کے قول کے، جو کہتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، اور کہتے بھی کھری باتیں، سچی بات، غلط نہیں کہہ رہے نا، غلط کہہ رہے ہیں پھر غلطی پر عمل بھی کر رہے ہیں. وہ کہیں کہ ہم تو وہی کہ ہم سچے ہیں، چونکہ ہم جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو عمل بھی ہم انہی الٹی سیدھی باتوں پر کرتے ہیں، لہذا منافق نہیں. صدیق یہ منافقت کی ضد ہے. منافقت کے بالکل اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ صدیقیت. حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے تھے؟ بالکل کھڑے تھے، پہلے دن سے اسلام کی تصدیق کی. جب اسلام پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا تھا، آپ کو یقین ہو گیا اسلام سچا ہے، تو آپ نے کسی کی سنی نہیں کہ قبیلہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. باقی تو ڈر رہے تھے، باقی تو ڈر رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. لیکن یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس امت میں ہر دور میں صدیق رہیں گے. تو صدیق وہ علماء، کامل علم والے علماء، جن کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، بات بھی شریعت کے مطابق اور چلتے بھی شریعت پر ہو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اس کے بعد ہے شہداء، یعنی مجاہدین کا راستہ. ہر وہ قوم، ہر وہ تنظیم، ہر وہ جماعت جو جہاد نہیں کر رہی اور پھر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کتنا ہی خوبصورت عنوان استعمال کرے قرآن و حدیث کے نام پہ، اور اپنے راستے کو سیدھا راستہ کہے، وہ جہنم کا راستہ تو ہو سکتا ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہو سکتا. میں یہ جو تنظیموں کا نام لیتا ہوں، جماعت المسلمین کا، یہ مثال واضح کرنے، یہاں جماعت المسلمین کا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف واضح کرنے کی، کیونکہ ہمارے پاس جب ایک فار ایگزامپل ایک چیز موجود ہے تو مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. میں نے ایک جماعت المسلمین والے سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ہم جنتی، باقی سارے جہنمی کافر ہیں، تو اللہ کے نبی نے اہل حق کی جو سب سے بڑی علامت بتائی وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ ہر دور میں جہاد کرتے رہے. وقتی طور پر اگر کبھی منقطع بھی ہو گیا تو پھر، یعنی ہمیشہ ان سے لڑائی رہے گی اور غالب رہیں گے. غالب کا مطلب ان پر کوئی قبضہ نہیں کر پائے گا، ہر دور میں ایسے کچھ نہ کچھ لوگ موجود رہیں گے. تو میں نے ان سے کہا، آپ لوگ تو کہیں جہاد ویہاد کا تو کہیں ہے ہی نہیں، آپ لوگ کا پیدا ہی ابھی ہوئے ہیں تو جہاد کہاں سے کریں گے؟ 15ویں صدی کی ایک چیز پیداوار ہے جو مجاہدین کے قربانیوں کے نتیجے میں جن کو اسلام ملا بیچاروں کو. سارے باپ محمود غزنوی ہندوستان پہ آئے تھے، وہ بھی بیچارے حنفی تھے، محمود غزنوی، صحیح ہے نا، جتنے مجاہدین آئے سارے، کوئی بھی جماعت المسلمین جیسی تنظیم میں شامل نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ نہ کبھی 1400 سال میں نہیں کیا اور اب کب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب کریں گے تو جن کے ہاتھوں پہ جہاد کریں گے نا بیعت ہو کر، ان کو یہ کافر اور گمراہ سمجھتے ہیں. تو چلو ایک تنظیم گمراہ ہو گئی، ساری دنیا کی ساری تنظیم، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ سارے مجاہدین غلط ہو گئے، تو پھر آپ تو جہاد کر ہی نہیں رہے، تو آپ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ جواب میں ادھر ادھر کی بےچارے فضول فضول کہنے، نہیں یہ سب منافقت ہے اور جہاد ویہاد نہیں، خانہ جنگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مسلمانوں میں اسی وجہ سے ان کی بدامالیاں، پہلے شرک چھوڑو، شرک ولا تفرقو، پھر قواریت میں نہ پڑو، شرک وغیرہ وغیرہ. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء. کون کس کا راستہ ہے؟ وہ شہداء کا، یعنی مجاہدین کا سب سے اونچا مقام شہداء کا ہوتا ہے. تو سب سے اونچا مقام ذکر کر کے سب مجاہدین مراد، تو ان کے راستے پر، اور بھی مجاہدین وہی ہے جو صدیقین کے راستے پر چل رہے ہیں، ان سے الگ کوئی راستہ نہیں ہے. اور چوتھے لوگ والصالحین، عام نیک مسلمان جو انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، مجاہدین اور صدیقین کے راستے پر، اور صدیقین انبیاء کے راستے پر. تو ایک عام آدمی جسے سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو اگر صدیقین تک رسائی ہے تو صدیقین تک پہنچے، مجاہدین تک رسائی ہے تو وہاں پہنچے، ورنہ عام صالحین اس کو بہت نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صالحین سے دنیا ختم ہو جائے پھر اس کو ایک نئے سرے سے تنظیم کے زندہ کرنے کا خیال پیدا ہو، اس کو اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو اس کو ہر دور میں ایسے نیک مسلمان نظر آ جائیں گے جن کا اہل علم سے تعلق ہوگا اور شہداء سے تعلق ہوگا، تو ان صالحین کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ نے ہمیں اس کس میں حکم دیا؟ سورہ فاتحہ میں۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، تمام مسلمانوں کو گمراہ قرار دے کے ڈیڑھ اینٹ کی اپنی ایک مسجد بنا کر اس کی بنیاد کریں اور پھر سارے غلط میں صحیح۔ نا نا نا، قرآن نے کہہ دیا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے پر راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو میرے علاقے میں، میرے محلے میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، کچھ گمراہ بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، تو مجھے اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی، مجھے اچھے لوگوں سے محبت کی اور اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے۔ یہ دو قسم کے گمراہ لوگوں کو بیان کیا ہے۔ مغضوب علیہم وہ گمراہ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ پتا ہو پھر بھی سیدھے راستے پر نہ چل رہے ہوں، اور ضالین گمراہ اسے کہتے ہیں جس بیچارے کو کچھ پتا ہی نہ ہو، یعنی جاہلوں کے راستے سے بھی بچا اور ایسے علماء کے راستے سے بھی بچا جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے امت کو غلط راستہ بتاتے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے، یہود نے کی تھی۔ عیسائی جو گمراہ ہوئے نا، بیچاروں کے پاس علم ہی نہیں، اور یہودی جو گمراہ ہوئے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہوا۔ تو یہ جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا مصداق بھی متعین کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، لہذا ان کے پیچھے چلنا شروع ہو۔ اور بھی بہت ساری باتیں سورہ نساء میں، ایک بہت اہم مضمون خواتین کے حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا، کل بھی بیان کیا گیا تھا، آج بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا، بہت زیادہ خاص طور پہ یہ بات کہ ان کے مال کو انہی کا مال سمجھا جائے۔ بہنوں کی وراثت ہے اور بیویوں کی وراثت کو کھا جانا، بہنوں کی وراثت کو کھا جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مال کے زبردستی وارث بن جاؤ، اس کو عورت سمجھ کے اس کا مال چھین لو، یہ بھی داخل ہے اس میں، اور کسی عورت سے زبردستی نکاح کر کے اس کے وارث بن جاؤ، یہ بھی حرام۔ زبردستی نکاح کی وہ میں نے کل مثال دی تھی، جیسے بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوہ بھابھی ہے، تو اب دیور زبردستی اس سے نکاح کرتا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری جائیداد، ہماری خاندان کی وراثت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ اور بیویوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، جو ہے وہ تو بیان کرنا پڑے گا نا۔ یہاں جتنے شوہر حضرات ہیں کافی ناراض سے ہوتے ہیں، یہ کیا باتیں کہ ہم پہلے پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، اوپر سے یہ باتیں، تو میں تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی بیان کروں گا، آگے یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ نے خواتین کو بھی کچھ بتایا ہے انہی آیات میں، سورہ نساء میں، وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے وہ تو کیونکہ پہلے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اس لیے وہ پہلے بتا رہا ہوں میں۔ تو فرمایا عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے ان سے معاشرت، معاشرت کہتے ہیں ان کے ساتھ رہن سہن اور برتاؤ اچھا رکھو۔ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کا ایک دفعہ میں نے کہیں کیسٹ میں کہیں تھوڑا سا بیان سنا، انہوں نے یہ آیت پیش کر کے بڑی دلچسپ بات کی، فرمایا دیکھو کسی تھانے دار کی بیٹی سے شادی ہو جائے تمہاری، ایس ایچ او کی بیٹی سے، اب آپ جو ہے نا وہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ ایس ایچ او مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آئے اور کہ یہ میری جو بیٹی ہے نا اس کے ساتھ ذرا اچھا برتاؤ کرنا، معاشرت جو اس کے ساتھ کرو گے نا، رہو گے اس کے ساتھ رہن سہن، وہ اچھا عمدہ اخلاقی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ایک دھمکی کافی ہو جائے گی اس کی طرف سے، سمجھ میں آ رہی ہے، دوبارہ ہمت نہیں ہوگی بد اخلاقی اور بدتمیزی کی، کیونکہ ایس ایچ او صاحب نے دھمکی دی۔ تو فرمایا مسلمان مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ان مسلمان بندیوں کے بارے میں مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ یہ میری بندیاں ہیں، تمہاری بیویاں بعد میں، میری بندی پہلے، لہذا مجھے اس کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے، لہذا مرد کو حکم دیا جا رہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے عمدہ برتاؤ رکھو، عمدہ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور آگے فرمایا ایک دم ایک اشکال کا جواب بھی دے دیا، قرآن میں ہمیشہ جب بھی کسی کوئی حکم ہوتا ہے نا تو اس حکم میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے قرآن اس کو بیان کر کے اس رکاوٹ کو ضرور ظاہر کرتا ہے، رکاوٹ کیا ہوگی؟ بھائی ہم کیسے بھلے طریقے سے پیش آئیں، اس میں تو یہ گڑبڑ ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ جو ہے نا وہ آٹا گونتے ہوئے بہت ہلتی ہے. اب جن کو کیڑے نکالنے کا وہ مرض ہوتا ہے نا، وہ تو کچھ نہ کچھ نکالتے ہی رہتے کیڑے. تو اللہ نے فرمایا واقعتاً اگر اس میں کوئی عیب ہے، واقعتاً عیب ہے، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ، واقعتاً کوئی عیب ہوگا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی میری بیوی میں یہ خرابی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم انہیں ناپسند کرو، ان میں خرابی تلاش کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو یاد رکھو بسا اوقات کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو مگر انجام کے لحاظ سے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے. اس کی علماء نے بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے. ہمارے استاد ایک یہ آیت پیش کر کے ایک دفعہ، کیونکہ خصوصی مجلس تھی، یہ سب شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو جو بے تکلف شاگرد ہوتے ہیں نا ان کے سامنے انسان اپنے گھریلو باتیں بھی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا تکبر نہیں تھا، تو وہ ایسی دل لگی کی باتیں اپنے گھر کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہمارے سامنے، میری بیگم سے آج پٹ کے آ رہا ہوں، صحیح ہے نا، ایسے غصہ وہ بتا دیتے تھے، بے تکلف تھے، تکبر نہیں تھا، تکبر. تو یہ پٹنے کی باتیں تو خیر بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، ایک میں بتا رہا ہوں اگر کبھی اونچ نیچ ہو گیا تو کبر نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں. ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ نے حضرت عمر کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لی، تو حضرت عمر نے فرمایا، غصہ ہوئے تو فرمایا تمہاری بیٹی جو نبی کی زوجہ ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، نبی ان سے ناراض ہوئے اور انہوں نے ایسے باتیں کی ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی بھی بسا اوقات کچھ اونچ نیچ برداشت کر لیا کرتے تھے گھر والوں کی طرف سے. بعض جاہل جنگلی قسم کے لوگ دیکھیں ذرا سی وہ دیکھ کھینچ کے تھپڑ لگایا بس، پھر باہر آ کے مردانگی بتاتے ہیں، ایسا مرد کا بچہ ہوں، دبا کے رکھا ہوا بیوی، اور باہر بھیگی بلی بنے ہوں گے. باہر جو ہے نا لوگوں میں، ہمارے محلے میں ایک بہت باریک سا دبلا پتلا آدمی تھا، بہت ہی باریک، ہر ایک سے پٹتا تھا گلی میں، کبھی پھڈا کرتا نہیں تھا اور کبھی ہو جائے تو پٹ کے آتا تھا، لیکن گھر میں اپنی بیوی کو اتنا مارتا تھا اس کی بیوی نے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے اس سے طلاق دلواؤ، طلاق دیتا نہیں تھا. تو ہم چھوٹے بچے تھے، ہمیں یاد ہے جب اس کی بیوی بیچاری بہت پریشان ہو گئی، محلے پڑوس ادھر ادھر گئی، تو کچھ نوجوان جمع ہوئے، انہوں نے دروازہ بجایا، ٹھیک ہے، عدالتوں کے کھلے بولے تو آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں، تو دروازہ بجایا اور اس بندے کو نکالا باریک سے. اس نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے آنا ہوگا، ذرا روڈ پہ آ جائیں. پھر اس کو لگائے کھینچ کھینچ کے کہ طلاق دے، تینوں طلاقیں دلوائی اس سے، ٹھیک ہے نا، اس عورت کی جان چھوٹی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، میں نے کیا کہہ رہا تھا جی، ہاں، تو ہمارے ایک استاد سے انہوں نے کہا کہ ان کی جب شادی ہوئی نا، کم عمری میں والدین نے کان سے پکڑ کے شادی کر دی. تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ نے کان سے پکڑا، جدھر لگا دیا تو لگ گئے وہاں سے، ٹھیک، اسی پہ خوش رہتے تھے. لیکن ان کی زوجہ تھی بڑی بد اخلاق، بڑے پریشان، وہ تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، کیا ہیں بہت بڑے عالم، ان کی مصروفیتیں اور ان کے کام بہت زیادہ. تو کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا نا، میں نے ارادہ کیا اس کو طلاق دے دیتا ہوں. تو حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا صبر کرو، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے تمہیں کچھ ناپسند ہو، تو عین ممکن ہے تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھے. تو وہ ہمیں پھر ہنس کے بتاتے تھے کہ میں نے ناپسند تھی مجھے لیکن برداشت کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے گا. تو اپنے بچوں کو دیکھ کے بتاتی یہ سارے خیر کثیر ہیں، اگر میں اس کو برداشت نہیں کرتا تو یہ بچے نہ ہو. تو بچوں سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، کہتے تھے کچھ بھی ہوگا یہ بچے تو مجھے مل گئے، اتنے بچے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ہوتے ہیں ہر ایک. اب ان کا ایک بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا عالم بن چکا ہے اور اتنا نیک ہے، اتنا پرہیزگار ہے، اس کو دیکھ کے احساس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک نوجوان، چہرے پہ ایسی اس کے جو ہے نا وہ نور جو ہے نا وہ جھلک رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ، لیکن یہ جب ہے جب برداشت کے قابل ہو. اگر میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ کی حدود اگر پامال ہو رہی ہیں، ایک صبح شام کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، مار دھاڑ اور گالی اور خودکشیوں کی نوبتیں آ رہی ہیں، پھر طلاق دینا واجب ہے بعض صورتوں میں. تو اللہ نے حکم دیا کہ آسان طریقے سے پیش آؤ، اور اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو اللہ اس میں خیر کثیر رکھے گا. اور بہت سارے خواتین کے حقوق سورہ نساء میں بیان کیے، وقت تھوڑا ہے، آگے چل کے اللہ نے ایک تنبیہ کی ہے عورتوں کو. وہ تنبیہ یہ کی ہے کہ بہت سارے حقوق اللہ نے مرد کو دیے ہیں، وہ عورت کو نہیں دی. مثال کے طور پر اللہ نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے، عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو وراثت میں دوگنا حصہ دیا ہے، مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، عورت کو اجازت نہیں دی. تو یہ بہت ساری باتیں جب صحابیات سنتی تھیں تو بہت سو کے دلوں میں تمنا ہوتی تھی کہ بھائی اللہ نے ان معاملات میں ہمیں مرد سے پیچھے کیوں رکھا ہے. پھر دنیاوی معاملات میں بھی بہت سے میں اور اخروی معاملات میں بھی خواتین کہتی تھی مرد میدان جہاد میں لڑتے ہیں، ہمیں نہیں اجازت گھر سے باہر نکلنے کی. مرد جماعتوں کی نمازوں میں مسجدوں میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے لیے افضل کیا ہے گھر میں نماز پڑھنا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں آتی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ایمان والو اللہ نے تم میں سے بعض کو اگر بعض پر فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو، یہ اللہ کی دین ہے. اور بھی تو معاملات ہیں نا دنیا میں، کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کو بصورت. اب بصورت سائن نگی بیٹھتا رہا یار مجھے بصورت کیوں بنایا اس کو خوبصورت، تو یہ اللہ نے بنایا، بس جیسا تمہیں بنا دیا اس پہ صبر کرو، یہ سوچو کہ اللہ اس سے بھی کم تر بنا سکتے تھے. تو یہاں اللہ نے خواتین کو تسلی دی کہ اللہ نے تمہیں عورت بنا دیا اور تمہیں مرد نہیں بنایا، تو اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہو، یہ تمنا نہ کرو ہمیں اللہ نے مرد کیوں نہیں بنا دیا. اور ایک بات تسلی کی دے دی، فرمائی یہ تفریق دنیا اور دنیا میں جو مرد کو ہم نے فضیلت دی ہے، ولی الرجال علیہن درجہ، مرد کا درجہ ہم نے اونچا کیا، اسے حاکم بنایا، یہ دنیا میں اس کو فضیلت دی ہے، آخرت میں عمل کے لحاظ سے ثواب سب کا برابر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر ایک نیکی کرے تو اسے دو نیکیاں ملیں اور عورت ایک نیکی کرے تو اس کو آدھی نیکی ملے، ایسا نہیں ہے. وراثت تو دگنی مل رہی ہے مرد کو، لیکن نیکیوں میں سب کے سب برابر. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو نیکیاں کمائیں گے ان کو اتنی ہی ملیں گی اور عورتیں جو نیکیاں کمائیں گی ان کو اتنی ہی ملیں گی، اس میں آخرت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. اور پھر آگے اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں اعلان کیا، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، مرد ساری زندگی کما کما کے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، گھر مرد نے دیا اس کو، نان نفقہ لباس مرد نے دیا خرید کے، اور روٹی کون کھلا رہا ہے مرد. جس پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالی گئیں اور عورت کو اس کا محتاج بنا دیا تو اس کو کچھ فضیلت بھی تو دینی پڑے گی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کے کندھوں پر ڈال دی. اور آگے جا کے اللہ نے فرمایا انہی آیات میں، کیونکہ مرد کو جب حاکم بنایا تو اسے حاکمیت کے بارے میں فرمایا کہ تم چونکہ حاکم ہو لہذا تمہاری بیوی اگر فرما برداری نہیں کرتی، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے خواتین بھی سن رہی ہوں گی، ڈر لگ رہا ہے مجھے کہتا ہوں، اگر تمہاری بیوی تمہاری فرما برداری نہیں کر رہی. لیکن فرما برداری کن چیزوں میں؟ یہ نہیں کہ ایک عورت جوائنٹ فیملی میں دیوروں کے کپڑے بھی دھو رہی ہے اور سارے خاندان کے کھانے بنا کے ادھوئی ہو جاتی ہے، یہ ظلم زیادتی ہے. کچھ دن پہلے کسی خاتون کا فون آیا، جوائنٹ کچھ شریف لڑکی جوائنٹ فیملی میں چلی جائے نا شریف ہو تو بس وہ بیچاری کے سارے جوائنٹ کھل جاتے ہیں، اس کے اپنے جوائنٹ باقی نہیں رہتے، سانسیں بھی دباتی ہیں اس کو، دیور بھی اس سے بہت کام لیتے ہیں، تو آدھی ہو جاتی ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کے معاملے میں ظرف بہت وسیع ہوتا ہے ماں کا، الٹی بات بھی کرے گی نا بیٹی تو ماں اس کو خود بخود بیٹھ کے سیدھی کر دیتی ہے، اس کا یہ مطلب. لیکن بہو کے معاملے میں عام طور پہ، سب گھروں کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ اس کی سیدھی باتیں بھی الٹی کی جاتی ہیں. ایک میں آپ سے عرض کروں گا ایک بات، دیکھو جب شادی ہوتی ہے نا تو آپ کی والدہ آپ کی بیوی کے بارے میں جو تبصرے کرے اسے من وان یقین نہ کر لیا کریں. ماں تہجد گزار ہو، کتنی ولی اللہ کی بیٹی ہو اور خود کتنی بڑی ولی اللہ ہو، بہو کے عورتوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ مبالغہ کر کے بات کو بیان کرتی ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں. تو نیا شادی شدہ جوڑے جن کو تجربے نہیں ہوتے وہ اپنی ماؤں سے اپنی بیگم کی برائیاں سن سن کے اس کے بیوی کے خلاف ان کا دماغ پکا چلا جاتا ہے. تو اس معاملے میں ذرا اعتدال سے جو ہے نا وہ ماں کی سنیں ضرور، کیونکہ اس کے سامنے بد اخلاقی بدتمیزی کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی، تو سنیں ضرور لیکن اس پہ یقین نہ کریں، یقین نہ کریں. کئی لوگ اپنے گھروں کو برباد کر چکے ہیں اس چکر میں، بدگمان ہوتے رہتے ہیں بیگم سے. تو ساسوں کی حالت، معذرت مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں بھی بیان سننے ساسیں وہاں سے بھی کچھ آئی بھی ہوں گی تو سب کی بات میں نے عرض کیا، بار بار میں کہتا ہوں سب کی نہیں کر رہا، بہت سے گھروں میں میری خود والدہ بہت اچھا سلوک کرتی ہے اپنی بہوؤں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی بیٹی سوتیلی ہے، بیٹیاں بہوئیں سگی ہیں ان کی، ایسا لگتا. تو بہت سی ساسیں تھوڑا مختلف ڈیزائن کی بھی ہوتی ہیں، جو یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں، بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے علاوہ جو ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ ایک عورت کی شادی, ایک عورت اپنے کہ ہاں بہو آئی نا, تو کسی نے پوچھا بہن کیسی بہو ملی ہے, وہ آدمی وہ ساس کہنے لگی کمبخت ایسی نالائق, بارہ بجے تک منحوس سوتی رہتی ہے اور میرا میاں اور میرا بیٹا وہ بھی اس کا غلام بنا ہوا ہے, مجال ہے اسے صبح اٹھا دے صبح ناشتے کے لیے, پڑی رہتی بارہ بارہ, میرا میاں میرا بیٹا بھی خراب ہو گیا اس کی وجہ سے. تو اس نے کہا اچھا تمہاری بیٹی جس گھر میں شادی ہو کے گئی ہے داماد کیسا ملا؟ اس نے کہا ماشاء اللہ صدقے جاؤں اتنا اچھا داماد ہے میرا, میری بیٹی بارہ بجے سے ہو کے اٹھتی ہے, مجال ہے اس کی نیند میں کسی قسم کا کوئی خلل کر, بہت سکون اطمینان سے اپنے جائز حقوق کا بھی مطالبہ نہیں کرتا, اتنا اچھا. تو یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے, عام طور پہ عورتوں کی حالت بالکل اسی طرح ہوتی ہے, اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نا بیڑا غرق کر دیتی ہیں اس کو, شریف بہو مل جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو شرافت کے خلاف اکسا رہا ہوں کہ اب شریف بہوئیں نہیں لے کر آئیں, تاکہ تو شریف ہی اچھی ہوتی ہے, اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے وہ تھوڑا بڑوں کا خیال کرے, ساس کو ماں کی جگہ سمجھے, اور یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر وہ جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے, عورت اگر واقعی اطاعت نہیں کر رہی ہے, تو پھر کیا حکم ہے؟ اطاعت نہ کرنے کے فقہاء نے تفصیل بیان کی. مثلا بد کلام, بد زبان ہے, بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ گھر آتے ہوئے ان کو خوشی نہیں ہوتی, ان کو پتا ہے کہ منہ پھولا ہوا ہوگا اور کوئی ایسی کڑوی بات کرے گی کہ تن بدن میں آگ لگا دے گی, جانتا ہوں میں لوگوں کے حالات, تو تن بدن میں ایسی الٹی بات ہو جائے گی کہ وہ تن بدن میں آگ لگا دے گی, یہ بد اخلاقی ہوتی ہے. بار بار سمجھا دیا بھائی یہ بد اخلاقی نہ کیا کرو, بات شائستہ لہجے میں کیا کرو, گھر آتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا کرو, تو اس قسم کی بد اخلاقی ہے, یہ مرد کی نافرمانی ہے. نماز اگر نہیں پڑھتی فرض نماز, یہ بھی مرد کو حکم ہے کہ وہ اس کو زبردستی نماز پڑھوا سکتا ہے. پردہ اگر نہیں کرتی ہے, مرد کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے فون پہ بات کرے یا کسی سے دوستی لگائے یا میری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں گھسنے دے یا میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے, یہ حقوق بنیادی حقوق ہیں شوہر کے جو اللہ نے قرآن مجید میں جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا. تو اس قسم, یا ماں شوہر کی والدہ سے بدتمیزی کرتی ہے, بد اخلاقی کرتی ہے, شوہر کی ماں ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے, اس سے بد اخلاقی بدتمیزی کر رہی ہے اس کے ساتھ, شوہر کے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ. تو اس ایسی جو چند صورتیں ہیں جن میں مرد کو اجازت ہے کہ وہ, تین درجات جو ہے نا پھر اللہ نے بیان کیے, فرمایا فعیذوہن, سب سے پہلا درجہ یہ ان کو محبت سے سمجھاؤ, ایک دم لٹھ لے کے ان پہ سوار ہو جانا, یہ سب بہت سارے کام محبت سے سمجھانے سے سمجھ جائے گا. محبت سے سمجھاؤ چند ایک بار, پھر بھی اگر فائدہ نہ ہو وہجروہن فی المزاج, تو روٹھ جاؤ ان سے, ناراض ہو جاؤ, بستر علیحدہ کر دو, پتہ چلے تمہارے سونے کے انداز سے اور گھر میں داخل ہونے کے انداز سے کہ یہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے, تو کتنی ہی سخت دل کیوں نہ ہوگی, پہلے تو نصیحت سے مان جائے گی, نہیں مانے گی تو اس کو شوہر کے روٹھنے سے انداز, کیونکہ کافی دن ہو گئے بات چیت بند کی ہوئی ہے, منانے کے لیے وہ معافی مانگے گی. اور فرمایا پھر بھی اگر نہیں مانتی وضربوہن, تو پھر ان کو مار بھی سکتے, مارو ان کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر مارنے کی تفصیل حدیث میں بیان کی ہے کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے کہ چہرے پہ جیسے مارنا ہے, تو ایسے کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ مارے جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے جانوروں کو, ڈنڈا اٹھا کے پھڑاک پھڑاک اس کو جو ہے نا پیٹنا شروع کر دیا, تو مارنے میں بھی اعتدال کے ساتھ ایک دو ذرا تسلی کے ساتھ گردن پہ لگا دیں, تو اس سے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اپنی ذمہ داری پہ یہ کام کریں آپ لوگ, میں آپ کے حالات کا ذرا بھی ذمہ دار نہیں ہوں, پتہ چلا آپ نے ایک لگائی اس نے آٹھ دس لگا دی آپ کے, تو پھر وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ اللہ نے اجازت دی. اب اگلی آیت میں جلدی جلدی تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے, اگلی آیت میں یہ کہ اگر, اگلی میں نہیں اگلی آیت میں تو اللہ نے بتایا کہ دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے حل نہیں ہو رہا, تو اس کا کیا طریقہ حل کرنے کا, وہ ایک الگ موضوع. اگر مرد ظالم ہو, مرد گڑبڑ کرے, تو پھر عورت کیا کرے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد اگر حقوق ادا نہیں کر رہا تو پہلے تو عورت کو چاہیے اس کو سمجھائے آرام سے, سمجھ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو روٹھ کے اپنے مہکے چلی جائے, پھر بھی نہیں مانو تو دو چار لگا دے اس کو یا اپنے بھائیوں سے پٹوا دے, ایسا نہیں, کیونکہ حاکم ہے, حاکم کے سامنے جو ہے نا وہ توازو اور انکساری کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, تکبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہاں اونچ نیچ کبھی تو ہو جاتی ہے, کبھی کوئی ایسا یہ لگے بندے قانون نہیں ہے کہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, امہات المومنین کے بھی بعض دفعہ ناراضیاں ہو جایا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ, یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے, لیکن ایک عام ضابطہ اور اصول کی بات کیا ہے کہ پھر اس کے لیے اللہ نے الگ قانون بیان کیے, عورت پوچھی جاتی ہے کہ وہ اکڑے اس کے سامنے یا شوہر پہ ہاتھ اٹھائے، اس کی عورت کو قطع اجازت نہیں ہے. پھر اس کے دو حل کیا ہے، دونوں کے خاندان والے بیٹھ کے فیصلہ کریں، پھر بھی حل نہیں ہوتا مسئلہ تو پھر عورت اس سے خلا کا مطالبہ کرے. پھر خلا بھی اگر نہیں دیتا تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ عدالت اس شوہر کو اٹھا کے عدالت میں لے کر آئے اور اس سے زبردستی خلا دلوائے. لیکن ہمارے یہاں قانون نہیں ہے تو اس کا پھر ایک دیسی قانون ہے ہمارے یہاں، میں نے بنایا ہوا ہے مارکیٹ میں، آج کل میں یہی چلا رہا ہوں. کیونکہ جب ایک صحیح حل نہیں ہوتا، پھر اس میں حکومت خود جب ایک صحیح حل نہیں عوام کو دے رہی تو پھر ظاہر ہے دوسرے راستے پھر عوام کھولنے پر مجبور ہوتی ہے. وہ دوسرا راستہ ہے کہ اگر واقعتاً شوہر ظالم میں حقوق ادا نہیں کر رہا، عورت کو خلا بھی نہیں دے رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا، تو پھر وہی ہے وہ جو دبلے پتلے سے تھے نا باریک سے، دروازہ بجایا ان کو باہر نکال کے کٹ لگائی اور ان سے طلاق لیا. تو پھر یہ دیسی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس دیسی طریقے پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچنے دے کسی کی، اور ہمیں اللہ نے جو ان آیات میں احکامات دیے ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.